Chuck Onion, his name's Skip.
What's your name? Abdullah. أحبول أسمائي إلى الله يا عبد الله وعبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. دیکھیں میرے بزرگوں اور دوستو، امام صاحب نے نماز میں دو سورتیں پڑھی، دونوں صورتیں بڑی بابرکت ہے اور دونوں میں ایک طرح کا ربط ہے. قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے سے مربوط ہے. اردو کی جو تفاسیر ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ علیہ ان کی قبر کو دور سے بھر دے.
آمین.
علماء یہاں بیٹھے ہیں، بڑی زبردست تفسیر ہے اور یہ مقدرات ہوتے ہیں. آدمی کی بڑی بڑی نیتیں ہوتی ہے، لیکن وہ کسی نے کہا ہے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا پختہ ارادوں کے پورا نہ ہونے سے. آدمی بہت سے ارادے کرتا ہے، بلکہ ارادہ پورا تو بات کی بات ہے، ارادہ کیا اور ملک الموت علیہ السلام آ گئے. چلو بھائی، سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے ہیں، روز مرہ ہم دیکھتے ہیں. ایک آدمی بہترین مکان بنا رہا ہے، سوچتا ہے کہ مکان بن جائے گا، چھوٹے سے مکان میں ہے، ہم اس مکان میں منتقل ہوں گے. اور ابھی مکان بن جاتا ہے، آن سیوٹ بن جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے، اور اس مکان میں منتقل ہونے سے پہلے ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، ہم لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. اور عجیب بات ہے کہ دونوں حضرت تھانوی نور اللہ عمر قدو کے خلیفہ ہیں اور ایک دوسرے کی تفسیر کا پتہ بھی نہیں. اس کا نام بھی معارف القرآن، اس کا نام بھی معارف القرآن، دونوں تفسیریں چھپی ہوئی ہیں. تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر لکھتے ہیں تو جگہ جگہ کہ آج تاریخ یہ ہے، جامعہ اشرفیہ میں مغرب سے پہلے کا وقت ہے اور یہاں تک میری تفسیر پہنچی ہے، قارئین سے التجا ہے کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس تفسیر کو مکمل کرا دے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. تو خیر، حضرت مولانا تفسیر لکھتے رہے لکھتے رہے، اور جب سورۃ الصاد سے پہلے سورۃ الصافات کی آخری آیت پر پہنچے، کیا آیت ہے وہ؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شاید حضرت نے اپنی پوری زندگی دعا کا اختتام اسی پر کیا ہوگا، ان کا اختتام بھی اسی پر ہوگا اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. آگے کی تفسیر وہ نہ لکھ سکے. ہمارے شیخ نور اللہ مرکزہ کو اللہ تعالیٰ نے مرکزیت عطا فرمائی تھی. اس کو وہ کر دو نا سائلنس، کیا کرے، اسے میری عادت نہیں ہے سائلنس کرنے کی، کسی کو کام ہو بیچارہ فتویٰ ہو آئے. خیر تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ تشریف لے گئے پاکستان اور حضرت کو پتا چلا کہ یہ تفسیر حضرت مولانا نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون تک لکھی اور دنیا سے چلے گئے. حضرت کے صاحبزادے تھے مولانا عبد المالک صاحب. حضرت نے ان سے کہا کہ تم یہ تفسیر مکمل کرنی ہے اور حضرت نے اپنے ہاتھ سے بسم اللہ بھی لکھ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آگے تم لکھو. تو خیر اس کے بعد کی تفسیر حضرت مولانا عبد المالک صاحب نے لکھی ہے. تو سورۃ الصاد تک یہ سمجھیے کہ قرآن کریم تھری کوارٹر ہے تقریباً. تو تھری کوارٹر حصہ تو حضرت مولانا اجلیس کاندھلوی کا ہے اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ حضرت مولانا عبد المالک صاحب کا ہے. حضرت یہ تفسیر مولانا اجلیس صاحب کی بڑی بے نظیر ہے. میں بعد عرب حضرات کو کہتا ہوں کہ اسی حضرت نے تفسیر لکھی ہے کہ اس کی اردو سے عربی کرنا چاہیے, ہوتا الٹا ہے. سینکڑوں کتابیں عربی سے اردو بنتی ہے, میں نے کہا یہ اتنی اچھی تفسیر ہے کہ اس کی اردو سے عربی کرنا چاہیے. تو میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قاری صاحب نے نماز میں دو سورتیں پڑھی, والضحیٰ. ہر ایک کو یاد ہے, شاید کوئی مصلی ایسا ہو کہ جس کو والضحیٰ یاد نہ ہو. الم نشرح لک صدرک, سب کو یاد ہے. یہ دونوں سورتیں ایک دوسرے سے بالکل مربوط ہیں, اس لیے میں نے دونوں سورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھی. اب باتیں تو بہت کرنے کی ہے, اگر اس کی تفسیر بیان شروع کرے تو آپ لوگوں نے جس مقصد کے لیے مجھے بلایا ہے, قرآن کریم اور اس بچے کی حفظ, تو ساری باتیں ہو نہیں سکتی. لیکن میں آپ کو موٹی بات بتاؤں گا کہ دیکھیں اللہ پاک حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اگلی سورت میں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. یہ بس دو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھو اس بچے نے قرآن کریم یاد کیا, یہ کیا ہے؟ یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, تیرا رب تجھے اتنا دے گا. یتیمی میں آپ بڑے ہوئے, الم یجدک یتیما فآوى. یتیمی میں ہر ایک کو معلوم ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے والد ماجد دنیا سے چلے گئے. حضرت آمینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 6 سال کی تھی دنیا سے رخصت ہو گئی. دادا کی پرورش میں رہے, کچھ مدت کے بعد دادا جی بھی دنیا سے چلے گئے, چچا کی پرورش میں آئے. کون؟ ابو طالب. اور یہ چچا بھی دیکھو ہدایت کتنی بڑی شے. آپ کا تو مرکز ہے نا, تبلیغی مرکز ہے نا, اور یہ ہدایت کی بات ہوتی ہے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. میں تو اسی پر بولنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس سورت کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دی. خیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ فرماتے الم یجدک یتیما فآوى, ابھی پیدا نہیں ہوئے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. پیدا ہونے کے کچھ مدت کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا, حضرت آمینہ. اب اس کے بعد سایہ کس کا ہے؟ دادا جی کا ہے. کچھ مدت کے بعد دادا بھی انتقال کر رہے ہیں. آخر کس کی پرورش میں ہے؟ چچا ابو طالب. ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی, یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا, اور یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے ایسے گھر میں پیدا ہونا کہ جس میں والدین دونوں مسلمان ہو اور پھر دونوں نیک ہو. اور تم جب آنکھ کھلی تو تم نے دیکھا میرا ابا نماز پڑھ رہا, میری امی نماز پڑھ رہی. جب عقل آئی تو تم نے سنا اللہ کا کلام. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کل ہمارے یہاں پرسوں شیخ نظام آئے تھے وہاں کے بحرین کے, انہوں نے بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے مخطوطے ان کے پاس شاید ہزاروں کی تعداد میں ہیں. وہ آپ کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ مخطوطہ کیا ہے, لیکن ہمیں پوچھو, ایک مخطوطہ جو ہے نا وہ لاکھ پاؤنڈ کا بھی ملتا ہے. جیسے آپ کے مکان ملتے ہیں نا بھائی صاحب کے مکان اور ریسٹورنٹ, ایک مخطوطہ لکھا ہوا. تو انہوں نے ایک عجیب و غریب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا قصیدہ, زبردست وہ قصیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ لندن آیا اور میری والدہ بیمار تھی, تو وقت تھا تو میں نے والدہ سے اجازت لی کہ اگر آپ مجھے اجازت دو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. تو والدہ سمجھ گئی کہ کہاں جانا چاہتا ہے. تو والدہ نے کہا تو برٹش لائبریری جا رہا کہاں؟ کہ ٹھیک ہے جا. فرماتے میں گیا, جب میں گیا وہاں پر برٹش لائبریری میں, تو میں نے کچھ مخطوطے آرڈر کیے کہ ذرا یہ دیکھنا ہے مجھے, یہ دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے, جو اس کے پیاسے ہوتے ہیں نا, جو اس علم کے پیاسے ہوتے ہیں نا. میں واللہ ہی تمہیں کہتا ہوں کہ رات کو حوروں کی سے زیادہ مزہ ان کو ان کتابوں میں آتا ہے. اس کا ولولہ ہونا چاہیے. حضرت مولانا اجلیس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو میں آپ کو کہتا ہوں شاید اگر ملک الموت ان کو یہ کہتا ہے یہ ساری حورے خریے یہ چاہیے یا آپ کو کچھ زندگی چاہیے اور تفسیر پوری کرے, خدا پاک کی قسم وہ کہتے کہ مجھے تفسیر پوری کرنی ہے. حوروں کو کیا کریں گے؟ حضرت مولانا وشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے, چونکہ علماء اس لیے بتا رہا ہوں, دیکھو کل قیامت کے دن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کا بدل نہیں. ایک تو اللہ کی روح ہے, شیخ نظام فرما رہے تھے میرا شیعہ کے ساتھ بحث ہوئی, وہ اللہ تعالیٰ کی رویت کو نہیں مانتے. وہ نہیں مانتے کہ کل قیامت کے دن اللہ کو انسان دیکھے گا, وہ نہیں مانتے. تو آخر جب بحث ہوئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے, لَكَ مَا تَمَنَّا وَلَا نَا مَا تَمَنَّا, تجھے وہ ملے جو تجھے تمنا ہے, جو خدا کو نہیں دیکھنا مت دیکھنا, ہماری تمنا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھیں, ہم دیکھیں گے. جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو شوق ہو جائے نا تو یہ سارے کھانے بانے جو آج کل جوانوں میں یہ سب ہیچ ہے. ہمارے شیخ یونس صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کو کتابوں کا بہت شوق تھا, بہت زیادہ, حتیٰ کہ سعودیہ سے جب جاتے تھے تو باکس کی باکس کتابیں. ہم اور یونس کہہ رہے تھے وہ تھکے ہیں, ایک دم تھکے ہوئے پہنچے. پہلے تو مدینہ منورہ سے نکلتے تھے, مکہ مکرمہ آئے, عمرہ کی آخر میں, ابھی لیٹنا بھی نہیں ہوا, سیدھے جدہ ایئرپورٹ پر چلے گئے, ایئرپورٹ سے دلی چلے گئے, اور دلی سے گاڑی کا سفر, رات کو 10 بجے فلائٹ پہنچی, اور آپ کو معلوم ہے وہاں سہارنپور کا سفر, اور نکلے صبح 3 بجے پہنچے. سہارنپور پہنچنے کے بعد نہ چائے کی فکر نہ کسی کی فکر, باکس کھولو کتابوں کا, کتابوں کا باکس کھولو, اور حضرت کتاب دیکھتے تھے. تو میں کہا کرتا ہوں شاید موت اپنے وقت پر آتی ہے, وہ کسی کو چھوڑتی نہیں. وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ اس کی کتاب مکمل کر دی ہے, اس کی شرح مکمل کرنی ہے, وہ موت اپنے وقت پر آتی ہے. اگر حضرت کو بھی اختیار دیا جاتا کہ یا تو دنیا میں کچھ دن اور رہ لو, یہ کتابیں دیکھ لو, یا چلو حورے آپ کے انتظار میں ہیں, وہ کہ جو حورے بعد میں لیں گے, ہمیں یہ کتاب لکھنے دو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہاں تھا اپنا لندن میں, تو میں نے اپنی اماں سے اجازت مانگی, اجازت دے دی, میں چلا گیا, اور وہاں جا کر میں نے کیٹلاگ میں فولا مخطوطے مانگے, وہ آئے. ان مخطوطوں میں مجھے, حالانکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی کتاب ہے, ایک مخطوطہ ملا جسے قصیدۃ الوضاحیہ کہتے ہیں, جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر ان بڑے عالم نے قصیدہ مرتب کیا ہے. میں اس کا ایک جملہ تمہیں صرف بتانا چاہتا ہوں. جو لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کو مر جانا چاہیے. جو پہلا شعر ہے حضرت وہ شعر کے اندر یا مبغضی، یہ وہ شخص جو تو مجھ سے بغض رکھتا ہے. حضرت عائشہ سے لوگ بغض رکھتے ہیں نا، کچھ لوگ بیوقوف حضرت عائشہ سے، فرماتی تو مجھ سے بغض رکھتا ہے، اگر تم مجھ سے بغض رکھتا ہے تو تم مدینے نہ آ، اس لیے کہ اللہ کے نبی تو میرے کمرے میں لیٹے ہوئے، میرے کمرے میں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے، اگر مجھ سے بغض رکھتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ یا مدہ. وہاں ایک شعر وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میں وہ ہوں، یعنی وہ خود نہیں کہے لیکن حدیث کے مضمون کو انہوں نے اشعار میں پیش کیا ہے، کہ میں نے جب آنکھ کھولی تو میرے گھر میں قرآن کی آواز تھی. کیا مطلب؟ صدیق قرآن پڑھتے تھے، ام رومان قرآن پڑھتی تھی، جب دنیا میں نے آنکھیں کھولی تو میرے والدین سے مسلمان نہ تھے، ہر وقت قرآن کریم پڑھتے تھے اور اس قرآن کی آواز ان کانوں میں گئی ہے. اور صدیق اکبر کے متعلق تو وہ روایت بخاری شریف میں ابن الدغنہ کی، کہ صدیق اکبر جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو عورتیں ٹوٹ پڑتی تھیں، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے صدیق اکبر قرآن پڑھتے ہوئے کہ عورتیں ان پر ٹوٹ پڑتی، تقصد کا لگ بخاری شریف میں. تو میرے دوستو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں، ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا آپ کے کفیل ہے، اور بے انتہا ابو طالب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی، بے انتہا، کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انگلی اٹھائے، ابو طالب سے ڈرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے. لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت ما کنت تہدی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہمارے قبضے میں ہے. اگر ہدایت اللہ کے نبی کے قبضے میں ہوتی دنیا میں ایک کافر نہ رہتا، اب تو رحمت للعالمین ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ہمارے والدین، ابا بھی مسلمان امی بھی مسلمان، بہت بڑی نعمت. پھر اگر آپ ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں نمازیں ہو رہی ہے، جہاں تہجد ہو رہی ہے، جہاں بچے حفظ کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو یوں سمجھیے کہ نور نالا نور ہے. اور میرے دوستو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ بچے کتنا زیادہ تاثر لیتے ہیں. اثر جو ماں حمل کے زمانے میں قرآن کریم کثرت سے پڑھے، وہ بچہ جب مکتب میں آئے گا آسانی سے قرآن پڑھے گا، آسانی سے. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہ میرا تجربہ ہے، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے. تو یہ تو جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس وقت ماں اہتمام سے قرآن کریم پڑھے، اپنا معمول بنائے، نمازوں کا اہتمام کرے، اس جنین پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو جب یہ بچہ دنیا میں آ جائے گا اور متمیز ہوگا، اس میں تمیز پیدا ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ قرآن کریم گھر میں کثرت سے پڑھیں گے، کیا اس بچے کے دل میں اس کا اثر نہیں ہوگا؟ آج دیکھیے بچے موبائل لے کر گھومتے، دو دو تین تین سال کے بچے یوں یوں کرتے، مجھے نہیں آتا، اور یہ پتہ نہیں یوں دباتے یوں دباتے، میری جو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں سے سیکھ کر آ گئے. وہ سانگس پتہ نہیں، میں تو کل گیا تھا وہ ہمارے بھائی کے یہاں، تو وہاں ان کی نواسی اور یہ، میں تو تعجب میں پڑ گیا، ٹھیک ہے یہ تین تین سال کے بچے، اور وہ کوئی قدیم زمانے میں تو بچے 5 pounds کا ٹول استعمال کرتے تھے، یہ 500 pounds کا ٹول استعمال کرتے ہیں، 500 pounds کی فون آئی فون استعمال کرتے ہیں. تو یہ بچے ذرا اثر لیتے ہیں. بڑی غلط فہمی ہوگی ہماری، ہم یہ سمجھے کہ یہ بچہ ہے اس کو کچھ نہیں، ارے وہ بیبی جو آپ کے مہد میں ہے وہ بھی آپ کی نیکیوں کا اثر لے گا، وہ آپ کی برائیوں کا اثر لے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا کہ ان بچوں کا ہم نے حق کیا ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن گھروں میں پیدا کیا، ہمیں پہلے تو اللہ کا بڑا شکر ماننا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے والدین کے گھر میں پیدا کیا جو مشرف بہ اسلام تھے، جو اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے تھے. پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیج دیندار تھے، نمازوں کا اہتمام تھا، نماز اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس مکان میں قرآن کریم نہ پڑھا جائے وہ ویران مکان کی طرح ہے. نماز، اب نماز دیکھ لو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسجد میں پڑھی جاتی ہے. ہم لوگ سارے آ کر نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے نماز کا ایک حصہ اپنے گھر میں بھی پڑھا کرو، تہجد گھر میں پڑھو، سنن گھر میں پڑھو، نوافل گھر میں پڑھو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ بچے آپ سے اثر لیں گے، یہ بچے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ممیز نہیں، ان میں تمیز نہیں، لیکن آپ اگر نماز میں اہتمام کریں گے. یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں ایسے گھر میں میں نے آنکھ کھولی ہے جہاں قرآن کریم کی آواز آتی تھی، جہاں قرآن کریم کی ہر وقت آواز آتی تھی اور آواز گونجتی تھی. یہ تو عائشہ صدیقہ ہے، وہ مشرکین ٹوٹ پڑتے تھے، پھر ان کو کہنا پڑا ابن الدغنہ کو کہ آپ نے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ، آواز نہیں جا رہی،
آواز نہیں جا رہی،
ایسے اوپر سے کر دو، اس کو نکال دو، یہ رکھ دو، مجھے نہیں معلوم جس طرح آپ کہہ
رہے ہیں.
تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایمان اور یہ قرآن ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایمان اور اسی طرح قرآن کریم، جن کے گھروں میں ایمان ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور پھر جس گھر میں قرآن کریم ہو تو وہ تو ہے یہی سبحان اللہ، نور علی نور. تو اسی لیے ابو طالب باوجود یہ کہ حضور علیہ السلام سے ان کو انتہائی محبت تھی، حتیٰ کہ کسی شخص کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ابو طالب کی زندگی میں حضور علیہ السلام کو ستانے کا سوچے. ابو طالب اس کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام علم یجد کا یتیما فآوا، ایک وقت آتا ہے کہ ابو طالب بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور اسی سال چونکہ مستورات ہے اس لیے بتاتا ہوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی اسی سال ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ حضرت خدیجہ نے اتنا دیا ہے کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ خدیجہ، یہ جبرائیل تجھے سلام کہہ رہے ہیں، یہ جبرائیل تجھے سلام کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا نوازا تھا. حضرت خدیجہ نے جواب دیا ان اللہ هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبرائیل السلام، ان اللہ هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبرائیل السلام. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل آئے ہیں اور تجھے بشارت دے رہے ہیں، تجھے خوشخبری سنا رہے ہیں، جنت میں ایسے مکان جو بالکل موتیوں کا مکان ہوگا، جس میں ذرا بھی ٹیرا پن نہیں ہوگا، کاؤبوئی جوک نہیں ہوگا، ہمارے دیگر یہ سمجھیے موتیوں کا مکان ہوگا، نہ وہاں کسی قسم کا ٹیرا پن ہوگا، نہ شور و شغف ہوگا، ایسے مکان کی جبرائیل تجھے بشارت دے رہے. اب شرح حدیث نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ کی طرف سے بتعلق زوجیت بھی کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی.
کبھی نہیں.
بھائی حضرت عائشہ ہے, حضرت حفصہ ہے, ام المومنین, کچھ نہ کچھ میاں بیوی میں ہوتا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی رنجشیں ہوئی ہیں, لیکن حضرت خدیجہ کی طرف سے کبھی. اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آتی تھی کہ میں جوان, وہ ایک بڈھی تھی, اور آپ اس کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کانت و کانت, کانت و کا, وہ تو تھی, وہ تو تھی. حتیٰ کہ یہ ہماری یہاں بہت بڑی بیماری ہے آج کل. یہ کون ہے؟ کیونکہ مائی ڈاٹس فرینڈ, نتھنگ ٹو ڈو وتھ می. یہ کون ہے؟ مائی ممس فرینڈ, نتھنگ ٹو ڈو وتھ می. ارے اب تو آگے بھی بڑھ گئے ہیں. He is my dad's brother, not my brother. یہ تو میرے باپ کا بھائی ہے, میرا بھائی تو رہے. یہ ایک بیماری ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیہ جو ان کی فرینڈس تھی, ان کا بھی خیال کرتے تھے. کتنا خیال کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کبھی بکری ذبح فرماتے تو اس کے حصے فرماتے, اور یاد رکھ کر کہتے خدیجہ کی فلا فرینڈ کو دے کر آؤ, یہ خدیجہ کی فلا فرینڈ کو دے کر آؤ, یہ خدیجہ کی فلا فرینڈ کو دے کر آؤ. اور آج کل ہماری یہاں یہ بیماری ہے کہ ہم بس اپنے دوست کا خیال, جیسے علامات قیامت میں اس کو بتایا گیا ہے, ادنا صدیقہ, اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے ابا کو دور کرے گا, اپنی امی کی نافرمانی کرے گا اور بیوی کا تابع بنے گا. یہ علامات قیامت میں سے ہیں, علامات قیامت صغرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا ہے. تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس سال ابو طالب کی وفات ہوئی اسی سال حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن کہا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی قبر مبارک میں اترے ہیں, جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور علیہ السلام خود قبر میں اترے ہیں, اس میں حضرت خدیجہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو قبر میں اتارا ہے. چار عورتوں کا ذکر یا پانچ عورتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن کو, پانچ شخصوں کا, کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا ہے. حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ, فلا فلا, حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو خیر میں آپ دوستوں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضور اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ میں قلم یجد کا یتیمن فآوا, یہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا, یتیم تھے آپ, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی نعمتیں دی. سورۃ الضحیٰ میں زیادہ تر نعمت ظاہرہ کا ذکر ہے, اور سورۃ النشر میں نعمت باطنہ کا ذکر ہے. نعمت ظاہرہ ہم نے آپ کو پوری امت دی, یہ بچہ دیا, اس نے قرآن کریم یاد کیا. ایسے دنیا میں ملینوں بچے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے. قرآن کریم کتنا بڑا معجزہ ہے, ایک تو عوام کے سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن معجزہ کس طرح ہے, اور ایک سمجھداروں کے سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن کریم کس طرح معجزہ ہے. اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, ما من نبی الا وقد اعطی مثله ما آمن علیہ البشر وانما اوتیت وحیا الى اخر الحدیث. میں اس کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں. ہر ایک نبی کو اللہ پاک نے معجزہ دیا, اور معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا ہے, لیکن امم سابقہ کے معجزات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے میں بہت بڑا فرق ہے. ان کا معجزہ ان کے زمانے کے ساتھ ختم ہو گیا, ان کا معجزہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو گیا, اور اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا معجزہ دیا جس کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں کہ اس یہ معجزہ قیامت تک رہے گا. مثال دے کر سمجھاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. آپ جماعت والوں سے سنتے رہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام کو آگ میں پھینکا گیا, لیکن وہ آگ کیا ہو گئی؟ ان کے حق میں کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی. ذرا برابر آگ نے آپ پر اثر نہیں کیا. حضور علیہ السلام و سلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام سے بہت زیادہ محبت, بہت زیادہ تعلق تھا. حتیٰ کہ جب آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام آپ نے کیا رکھا؟ ابراہیم. اس کا نام کیا رکھا؟ ابراہیم. ابھی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. حضرت قاری طیب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے علوم عطا کیے تھے. انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ دیکھو یہ نام کا بھی اثر پڑتا ہے, نام کا اثر. اس بچے کا نام عبداللہ ہے, نام کا اثر پڑتا ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کل قیامت کے دن اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے, سب جمع ہوں گے. اس میں ایک ندا دی جائے گی, یا محمد یا محمد. جب یہ ندا دی جائے گی تو یہ سارے دنیا میں جو محمد ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے. جس کا نام بھی محمد ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. لکھا اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں بلایا, ہم نے تو اپنے حبیب کو بلایا. لیکن جب یہ کھڑے ہو گئے تو محمد نام کی برکت سے ان کو بٹھایا نہیں جائے گا اور حضور علیہ السلام کے پیچھے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. ایسا رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا. حتیٰ کہ میں نے ایک حدیث دیکھی ہے مشورے کی اہمیت کی روایت, کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مشورے میں برکت ہو تو محمد نامی شخص کو مشورے میں شامل کرو. اب کئی تبلیغی ہے نا مرکز, اس میں شورا ہے, اس میں کوئی محمد نام کا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟
احمد.
چلو احمد آ گیا, محمد آ گیا. تو نام کی برکت دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس او کما قال کہ جس مشورے میں محمد نامی شخص ہوگا وہ مشورہ بیکار نہیں ہو سکتا, وہ کامیاب ہوگا. تو میرے دوستو, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق تھا. بلکہ ہمارا حج تو سنت ابراہیمی ہے, ہماری قربانی سنت ابراہیمی ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام میں لکھائے اتنی خوبیاں تھی کہ فرشتے بھی تعجب کرتے تھے, فرشتے بھی. حضرت ایک واقعہ لکھا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے. انہوں نے اپنے چھوٹے سے گھر کے چار دروازے رکھے تھے. کتنے؟ چار. سامنے, پیچھے, دائیں اور بائیں, چار دروازے. اور آج کل جتنا مالدار ہوتا ہے نا وہ مسجد سے دور چلا جاتا ہے تاکہ کوئی مہمان نہ آئے, تاکہ کوئی مہمان نہ آئے. وہ حدیث ام زرع ہے, یہ علماء جانتے ہیں, یہ حضرت عائشہ کی خوبیوں میں سے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت امام بخاری نے اس پر ترجمہ منعقد کیا ہے, باب حسن المعاشرت مع الاہل. حسن المعاشرت مع الاہل, اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. اب عشاء کے بعد کا وقت ہے, آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن کے تھکے ہوئے, اور عشاء کے عائشہ کہتی ہے میں آپ کو ایک سٹوری کہوں گی, میں آپ کو ایک سٹوری کہوں گی. میں اور آپ ہوتے تو کہ چپ چاپ ہو جائیں, میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ چپ چاپ سو جا, دن بھر کا میں تھکا ہوا ہوں, سٹوری کو کیا کریں گے. ہاں کچھ پیسوں کی بات کر, کہیں سے کچھ پیسے آ جائے اسی بات کر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو جو حدیث ام زرع سنائی ہے, میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے علماء اس کی شرح لکھنے میں, اس کی شرح لکھنے میں, بلکہ اگر ہماری مجلس میں جتنے بھی علماء ہیں
اگر ان کو یہ کہا جائے اس حدیث کا ترجمہ کرو بلا ان کو شرح دیے ہوئے تو شاید وہ ترجمہ نہیں کر سکیں گے, شرح دو بات کی بات ہے ترجمہ نہیں کر سکیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ سٹوری سنائی اور اس میں 11 عورتیں بیٹھی تھی اور جو ہے اس میں یہ ہے انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ بھائی اپنے شوہر کی سچی سچی بات بتاؤ سچی بات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پوری میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کے تھکے ہوئے, عشاء کی نماز کا وقت, عشاء کے بعد دیر سے پہنچے, عشاء بہت دیر سے ہوتی تھی مسجد نبوی میں, عشاء دیر سے ہوتی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے لولا لشق علی امتی, اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کو اول تو مسواک واجب کر دیتا, ہر نماز سے پہلے مسواک واجب, اور نمبر دو میں عشاء لیٹ کرتا. بعض دفعہ تو اتنی لیٹ عشاء نماز ہو جاتی تھی کہ صحابہ کرام سو جاتے تھے مسجد میں, آنکھ لگ جاتی تھی, بچے سو جاتے تھے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب سوچئے عشاء لیٹ ہوئی, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث سنا رہی ہیں. تو میں آپ کو یاد کر رہا تھا اس حدیث میں ایک لفظ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی بتانا چاہتا ہوں. اس حدیث میں ایک عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے, بعض عورتوں نے مذمت بیان کی, برائی بیان کی, ایسا ہے ویسا ہے, اشنق انتے کتلق بین اسکت اولق, ہر ایک نے اپنے اعتبار سے. اس میں ایک عورت نے اپنے شوہر کے متعلق تعریف کی ہے قریب البیت من النار, قریب البیت من النار, میرے شوہر میرا شوہر اس کا مکان پارلیمنٹ سے بالکل قریب ہے, مرکز سے نکلو سامنے اس کا دروازہ ہے. اس کو اس نے تعریف میں کہا ہے, کیا مطلب بتاؤ کیا مطلب اس حدیث کا؟ میرا شوہر مہمان نواز ہے, اس نے اپنے گھر کا گھر بالکل پارلیمنٹ کے قریب رکھا ہے, کوئی باہر نکلے تو پہلے میرے گھر کھانا کھا کے جائے. قریب البیت من النار. اور بھی اس عورت نے اپنے شوہر کی بہت سی تعریف کی ہے, اور پھر اگر یہ بھی کہا کہ تمام کے باوجود اس قوم کا بھروسہ نہیں ہو سکتا, اس کی نظر دوسری کسی لڑکی پر پڑ جائے نا تو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, اس نے اس میں کہا ہے. میں اس میں سر ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بیان کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکان میں, چھوٹے سے مکان میں حضرت ابراہیم نے چار دروازے بنائے تھے علیہ السلام, تاکہ جو بھی یہاں آئے میرا مہمان بنے. ہم تو کیا کرتے ہیں, ذرا کچھ پیسے ہو گئے تو ذرا آؤٹ آف اسکرٹ مکان خریدتے ہیں. آؤٹ آف اسکرٹ کیا کہتے ہیں اس کو, تاکہ کوئی آئے نہیں, بڈھے ہوں گے نا تو تمہیں پھر پتا چلے گا کوئی نہ آئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, مسجد سے قریب ہوں گے, مصلی جاتے جاتے آپ کو سلام کر کے جائے گا, کلمہ پڑھانے والا نہیں ہوگا. میں نے واقعات دیکھے ہیں, ویسے نہیں کہہ رہا ہوں, واقعات دیکھے ہیں. اور جب فساد ہوا نا ہندوستان میں تو ان لوگوں نے ایسے ہی مکانوں کو ٹارگیٹ کیا تھا بمبئی میں, جو دور تھے بڑے بڑے مالداروں کے, ان مالداروں کو جھونپڑیوں میں ان کے پاس غریبوں کے آ کر پناہ لینی پڑی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ انہوں نے چار, جب کوئی کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے, اول من حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے بہت زیادہ مہمان نوازی کا اہتمام کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام, سب سے پہلے خدرہ کرنے والے حضرت ابراہیم ہیں. بہت سی خصوصیات ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا, نکلے تلاش کرنے, ایک آدمی مل گیا, کوئی ملا نہیں, بھوک لگی ہے, کھانا تیار ہے, اکیلے کھانا نہیں ہے, کسی کو پکڑنا ہے. اس کو کہا چل بھائی, وہ آیا, اس نے کہا چلو کھانا شروع کرو بسم اللہ سے. بسم اللہ, میں بسم اللہ کو نہیں مانتا, میں بسم اللہ کو نہیں مانتا. ابراہیم علیہ السلام کا بھی تم کھانا نہیں کھا سکتے, اسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کھانے میں بسملہ نہ پڑھا جائے بسم اللہ کے بغیر شیطان کھاتا ہے اور اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. تو ابراہیم صاحب نے کہا پھر تو بھائی تو ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا, وہ بیچارہ چلا گیا. وہی آئی حضرت ابراہیم پر, وہی آئی کہ ابراہیم یہ 50 سال سے بغیر بسم اللہ کے کھاتا تھا اور میں اس کو خوراک پہنچاتا تھا, تو نے ایک دن کنجوسی کی. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھون کر لے آئے اور اس کو اپنے ساتھ کھانے بٹھائے. یہ تو ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام قرآن کریم میں ولقد جاء رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث, جب یہ کچھ فرشتے قوم لوط پر عذاب کا حکم لے کر آئے تو یہ وایا ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں. پہلے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عادت کے مطابق پہنچتے ہی بچھیرا کاٹ دیا. میں اپنے بچوں سے ہنسا کرتا ہوں کہ ہماری یہاں تو مہمان نوازی کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے. کوئی مہمان آئے گا نا کہیں گے آپ چائے تو نہیں پئیں گے, آپ چائے تو نہیں پئیں گے. پوچھنے کی کیا بات ہے بھائی, تمہارے یہاں مہمان آئے ہیں, پوچھنا کیا ہے؟ آپ ان کے سامنے چائے کھانا رکھ دو, نہیں کھانا تو نہیں کھائیں گے, پوچھنے کی کیا بات ہے؟ اور پوچھے گی بھی نفی کے سے کیسے, آپ چائے تو نہیں پئیں گے. یا اللہ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ فرشتے آئے تو قرآن کریم میں ہے ان جاء فما لبث ان جاء بعجل حنیف, اور یہ تو صحابہ کی بھی صفت تھی. اب اگر مسلم شریف اٹھا کر دیکھیے ابو الحیثم ابن تیہان کا واقعہ ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور بہت جب پہنچے تو وہ گھر میں نہیں تھے, گھر والوں نے کہا آ کر بیٹھے ابھی آ جائیں گے. جب وہ آ گئے اور گلے لگایا کہ میرے گھر میں کہاں آپ ہے, عمر ہے, ابو بکر عمر ایسے مہمان کہاں, فوراً خوشہ توڑ کر لے آئے کھجور کا, کچی پکی کھجور ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا بھائی تو پکی لے آتا, لیکن آپ انتخاب کرو. اتنے میں گئے اور جانور ذبح کرنا چاہتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والحلوب, بھائی ایسا کوئی جانور ذبح مت کرنا جو دودھ دیتی ہے, تمہارے گھر میں جہاں سے دودھ آتا ہے ایسا جانور ہے. میں بتانا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کو کتنا تعلق تھا, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر فرشتے بھی تعجب کرتے تھے, جبرائیل بھی تعجب کرتا تھا. ابھی فرشتے آئے انہوں نے کھانا لا کر رکھا, کھاؤ. کھانا فرشتے تو نہیں کھاتے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کھاؤ, فرشتے تو نہیں کھاتے. اور بعض روایتوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. تو حضرت جبرائیل نے دوسرے فرشتوں سے کہا اب پتا چلا کہ اللہ پاک نے اس کو خلیل کیوں بنایا ہے, اس کو اپنا جگری دوست اللہ نے کیوں بنایا ہے, یہ اب پتا چلا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے. اور بات اس پر چلی تھی کہ معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ دیا یہ دائمی معجزہ ہے, اور ما قبل کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ وقت کے ساتھ معجزہ ختم, ان کے دنیا سے جانے کے ساتھ معجزہ ختم. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا, ابھی ان کا معجزہ تھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پر ذرہ اثر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, اور ایسی بھی ٹھنڈی نہیں جیسے گلاسگو کی ٹھنڈی ہے, ایسی نہیں سلامتی والی, ورنہ آدمی گرمی سے زیادہ سردیوں میں مرتا ہے. ابھی دیکھو اللہ مسلمانوں کی حال پر رحم کرے. میرے دوستوں رونا, ادلب میں دیکھو چھوٹے بچے فروزن ہو کر اللہ کو پیارے ہو رہے, بیبی فروزن ہو کر اور دنیا کو پرواہ نہیں, نہ حکومتوں کو پرواہ ہے نہ ہم جیسے مسلمانوں کو پرواہ ہے. اللہ کا کتنا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. ابھی ادلیب میں آپ دیکھیے ہزاروں بچے, ہزاروں انسان ان کے لیے جانے کا راستہ نہیں, نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے, اور انسانیت کی رحم کہاں گئی, اوپر سے بومبنگ ہو گئی. جانوروں سے بدتر مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. ایک کتے کو بلا وجہ لات مار دو, بہت بڑا مقدمہ کورٹ میں چلا جائے گا. یہ انسان نہیں. اس طرح کا معاملہ انسانوں سے کیا جائے اور دنیا خاموش ہے. میرے دوستو, میں یہ بتا رہا تھا, رحم انسانیت سے نکل چکی. پوری دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں, ہندوستان کے حالات دیکھو, سیریا کے حالات دیکھو, عراق کے حالات دیکھو, مسلمانوں کو بلکہ انسانوں کی ہمدردی ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی. ہر شخص یہ چاہتا ہے نفسی نفسی, وہ تو اللہ کے نبی ہے. یعنی قیامت کا منظر اس دنیا میں پیدا ہو چکا, جو حشر کے میدان میں ہر ایک کہے گا نفسی نفسی, حتیٰ کہ انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی. وہ اس دنیا میں ہم آج دیکھ رہے ہیں, ہر ایک کو اپنی فکر ہے, دوسرے کی فکر نہیں, اپنے بھائی کی فکر نہیں, اپنے انسانیت کی فکر نہیں. ہم اللہ کو کیا وہ بتائیں؟ میرے دوستوں بھی عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ, ان کو آگ میں پھینکا گیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کیا, کونی بردن و سلام علی ابراہیم, خبردار تو نے ابراہیم اتنے بال کو بھی تو نے آگ کے ساتھ چبائے. ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, معجزہ ختم. ایک مثال ہے موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا تھا, ان کے پاس ایک لاٹھی تھی, لاٹھی, اور یہ معجزہ معروف ہے. جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا, اور قرآن کریم کی ایک آیت نہیں, دو آیت نہیں, دسیوں آیتیں ہیں, بلکہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ ذکر قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے واقعات ہیں. حتیٰ کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونَ, حدیث الفتون, حدیث کی کتابوں میں لمبی حدیثیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر ہے. کل قیامت کے دن جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے, وہاں پر بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, معجزہ اپنے ساتھ لے گئے. داؤد علیہ السلام کا معجزہ, اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کی ہاتھ میں نرم کر دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے, مشہور ان کا قصہ ہے. ایک دفعہ داؤد علیہ السلام نکلتے تھے رات کو, حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سنت پر عمل کرتے تھے, اندھیرے میں نکل کر لوگوں سے پوچھتے تھے تمہارے امیر کیسے ہیں, تمہارے امیر کیسے ہیں. یہی حال داؤد علیہ السلام. ایک عجیب بات مجھے یاد آئی, ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو ایک بڑھیا تھی, تو وہاں نکلے, پوچھا تمہارے امیر کیسے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے جو امیر تھے وہ آ کر کھانا چبا کر مجھے کھلاتے تھے, نرم کر کے چبا کر کے لاتے تھے, اب جو امیر آئے ہیں وہ لقمہ میرے منہ میں ڈلتے ہیں. حضرت عمر تھے, وہ صدیق تھے. صدیق اکبر رات کو جا کر اس بڑھیا کو لقمہ چبا کر اس میں منہ میں ڈالتے تھے, حضرت عمر اپنے دور میں لقمہ ڈالتے تھے. یہ فرق ہے. اسی لیے بتانا چاہتا ہوں, یہ ہمارے اکابر ہے, خلافت کی کرسی پر ہے, لیکن ایک بڑھیا کا خیال کر رہے کہ وہ بیچاری کھا نہیں سکتی, اور اس کے یہاں رات کو جا کر لقمہ چبا کر اس کو کھلاتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر, حضرت عمر کا معمول تھا, لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے تمہارے امیر کیسے ہیں. یہی بات حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق لکھی ہے. داؤد علیہ السلام لوگوں سے پوچھتے تھے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں. داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے امیر کیسے, خلیفہ کیسے. فرشتے نے کہا بہت اچھے. اللہ علیہ السلام کو پتا نہیں کہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا. فرق یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کا کھاتے ہیں اور یہ بیت المال کا کھاتے ہیں. داؤد علیہ السلام کو یہ بات چکا, بات صحیح گئی. عبداء علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر میں کام کرتا ہوں تو پھر مخلوق کا کام کون کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا اور وہ روزانہ زرہ بناتے تھے. قرآن کریم نے عمل سابقات وقدر فی السرد, مقدر فی السرد کا مطلب یہ آپ بلڈنگ کا کام کرا رہے ہیں, نظر رکھتے نا, اس میں ضروری یہ ہے کہ ڈھنگ کا کام ہو. مقدر بھی سر دے, پیرونے میں صحیح اندازہ رکھ, کاؤبوئی جو بھی نہ ہو. ہماری یہاں مدرسے میں دارالعلوم میں ایک طالب علم کام کرتا تھا موٹا سا بری میں, تو میں نے اس کو پوچھا بھائی تو نے کیا کاؤبوئی ہے؟ کہتے ہیں پروفیشنل کاؤبوئی ہوں. پروفیشنل, چلو میں کہ یہ بھی غنیمت ہے کہ کم از کم تو پروفیشنل کاؤبوئی تو ہے. میرے مطلب کہنے کا یہ کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے تنبیہ کی تھی کام ڈھنگ کا ہو, بلا ڈھنگ کا کام نہیں, ہیٹنگ ڈھنگ کی ہو. یہ میں آبی صاحب کو بتا رہا ہوں کہ آپ جو مرکز بنا رہے تو ذرا اس کو اچھا بنائیے. تو داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے, اس کو بیچتے تھے, اس کے تین حصے کرتے تھے. ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا, دوسرا حصہ اپنے اور گھر والوں کے خرچ کے لیے, اور تیسرا حصہ آئندہ زیرہ بنانے کے لیے پیسے ڈال دیتے تھے تاکہ اور لوہا آئے اور اس کی زیرہ بنے. داؤد علیہ السلام کی ہاتھ میں لوہا, وہ ہمارے محدثین نے لکھا ہے نا کہ داؤد علیہ السلام کی ہاتھ میں جس طرح لوہا اللہ نے نرم کیا, امام ابو داؤد کی ہاتھ میں اللہ نے حدیث نرم کر دی. چنا جبھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلی حدیث جو ذکر کی ہے التخلی عند قضاء الحاجہ, سب سے پہلی روایت ہے کتاب الطہارہ میں کہ بھائی جب آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے تو بالکل تنہائی میں جائے, ایسی تنہائی کہ نہ کوئی دیکھے نہ کوئی اس کی آواز سنے. اور دفعہ ہوتا ہے نا آپ بیت الخلاء میں گئے اور آپ کی ہوا چھٹ گئی تو کوئی آپ کی آواز تک نہ سنے. اسی لیے حضور علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کان اذا ذهب المذهب ابعد, حضور علیہ السلام جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے, یہ اس زمانے کی بات ہے کہ گھروں میں ابھی بیت الخلاء نہ بنے تھے, جیسے کہ حدیث الافک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور جاتے تھے. نافع فرماتے کتنا دور؟ ایک یا دو میل. کتنا؟ ایک یا دو میل. اس میں دور جا کر حاجت پوری فرمایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان میں ادب کا اتنا غلبہ تھا کہ مدینہ منورہ میں پوری زندگی گزاری, کبھی مدینہ منورہ میں قضاء حاجت نہیں, حرم پاک سے باہر جاتے تھے اور وہاں قضاء حاجت کرتے تھے. اسی لیے ہمارے علماء نے یہ ادب لکھا ہے کہ بیت الخلاء دور ہو اور اگر قریب ہو تو اتنا نہ ہو کہ آپ کی ہوا چھوٹے اور کوئی اس کی آواز سنے. اس لیے میں نابی صاحب سے درخواست کی کہ آپ کے وضو خانہ اور ٹوائلٹ کے مابین دروازہ ڈالو. یہ آداب ہے جو ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے, اور بہت ہی صحیح پالن پوری تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ دور قضاء حاجت کے لیے جانا یہ قبض کو دور کرے گا. آدمی کے پیٹ میں نا دو میل چلے گا تو خود بخود ہی کھانا ہضم ہو جائے گا, ایک میل تک دور جائے گا اور یہ ارادہ کر کے نکلے گا کہ مجھے استنجا کرنا ہے تو خود بخود پاخانہ نرم ہو جائے گا اور قبض ختم ہو جائے گا. سب سے اچھا علاج قبض کا یہی ہے, آدمی پانی لے لے چلے, ایک میل چلے گا کیا آدھا میل بھی چلے گا نا اس کا پیٹ صاف ہو جائے گا, اس کو اس انجے کا تقاضا ہو جائے گا. تو خیر میرے دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہا نم کر دیا, ان کو معجزہ عطا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام او اللہ نے یہ جمبو جیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ڈیزل سے چلتا ہے اور پیٹرول سے چلتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تختہ یعنی بغیر پیٹرول کے اور بغیر ڈیزل کے اور بغیر خرچے کے یہاں سے یہاں ہوا اس کو لے جاتی تھی, اور یہ پورا اس کے لیے وقت چاہیے. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آدمی جب قربانی دے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کیسے کھولتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جہاد کے گوروں پر ہاتھ پھیر رہے تھے, دیکھ رہے تھے یہ گورا, یہ زبردست. اس زمانے میں گورا اسی طرح تھا, جہاد میں کام آتا تھا جیسے آج کل کے بڑے بڑے بمب ہیں انہی کے ذریعے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ الخیر معقود فی نواصی الخیر الی یوم القیامہ الاجر والمغنم. इसलिए गोरे को हनाफ ने तो मकरू कहा कि गोरे जमानत किए जाए, इजियाद में काम आते हैं। खैर हजरत फरमाते हैं कुरान करीब में मौजूद है, फतफी का मसान भी सूख के वाला अनाफ हाथ फेरने लगे, आपके लिए प्यार मोहब्बत से उतने में नमाज का वक्त निकल गया। इन्नी अहबबतु हुब्बल खैरि अन ज़िक्र रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाब। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इन घोरों की वजह से एक नमाज अपने वक्त से हट गई। एक नमाज हुक्म दिया, सारे घोरे को ज़बह कर खिला दो। इन घोरों ने मुझे अपने रब से गाफिल कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इसके बदले में, एक तो ये हुआ, दूसरा लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दफा कसम खाई, कुछ काम दिया होगा तलबा को, तलबा ने सुस्ती की, होता है ना, साथियों ने सुस्ती की, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा आज इंशा आज मैं अपनी तमाम बीवी और बांदियों के पास जाऊंगा, हर एक से एक बच्चा होगा और हमारी खुद टीम बन जाएगी, हमारी खुद टीम बन जाएगी। वो बेचारे इंशाल्लाह ना बोल सके, फलम यकुल इंशाअल्लाह। अब वो आएगी सारी बीवी के पास है, अल्लाह ताला ने अंबिया को बड़ी ताकत दी होती है, मुस्तकिल फन है, 4000 आदमियों की ताकत अल्लाह हर नबी को देता है। खैर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम न बोल सके, बस कोई औरत हामिल नहीं हुई, सिर्फ एक औरत के, वो भी उसका एक घर वो सिख्त गिर गया, एक बच्चा पैदा न हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बदले में सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी जमात दी, गोरे मांगे जी जाके जियाद में काम है, इधर से उधर ले जाए, अल्लाह ने हवा को ताबे कर दिया और उसके वजह में पूरा तख्ता, सारे साथी बैठ जाते थे यहां से वहां तक पहुंच गए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गोरों की कुर्बानी की, वो इसमें काम आते थे और बच्चे अल्लाह के लिए मांगे थे, अल्लाह पाक ने जिन्नात को ताबे कर, सारे जिन्नात उनके ताबे थे, जो काम कराना चाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से करा देते थे। खैर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, ये मोजज़ा उनको दिया गया, इस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते उनको एक मोजज़ा दिया गया, वो मादरज़ात अंधों को ठीक करते थे, मुर्दे को जिंदा कर लिया करते थे वगैरह दालिका। जब अल्लाह के नबी आते हैं तो अल्लाह के नबी को जो मोजज़ा दिया गया ये बच्चा है। ये भी बताना चाहता हूँ, ये कुरान करीम एक मौजिजा हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसा दिया गया कि इसको मौजिजा समझने के लिए दो तरह के लोग हैं। एक तो बेचारे आवाम है जो कुरान करीम की फसाहत, कुरान करीम की बलागत से नावाकिफ है और ये हमारा कसूर है, और दूसरा दुनिया में हजारों नहीं लाखों बच्चों के दिल में कुरान महफूज है, लाखों, ये अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। छोटी सी किताब आप याद नहीं कर सकते, अगर याद कर लोगे तो आपको याद नहीं रहेगी। ये कुरान करीम अवलकद यसरना अल-कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, है कोई नसीहत हासिल करने वाला, याद करने वाला, जो कुरान को याद करे, हमने इसको आसान कर लिया। तो एक तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कुरान करीम आवाम को समझने के लिए इन बच्चों का हिफ्ज़ कर लेना, और उलमा को समझने के लिए इसकी फसाहत व बलागत, इसकी फसाहत व बलागत, बड़े बड़े शुअरा आजीज हो गए और कुरान ने ऐलान किया अगर तुम बना सकते हो तो बना कर लाओ, 10 टुकड़े बना के 10 आयत बना कर लाओ, अरे 10 नहीं 1 आयत बना कर लाओ, कोई बना नहीं सका। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम को यह मोजज़ा अता फरमाया है। मुझे बड़ी खुशी है, मैं तो हर मरकज वालों को तरगीब देता हूँ कि अपने यहाँ माशाल्लाह तबलीगी काम हो रहा, लेकिन इसके साथ हिफ्स क्लास जरूर होना चाहिए, और इस बच्चे ने जो हिफ्स किया मुझे बदला बड़ी खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम बदला इस सिलसिले को कायम रखेंगे कि मरकज में जहाँ, इसलिए मैंने याद किया माकुन तदरीम किताब व रलीम माकुन तदरीम सूरत शूरा की आयात है, और उसकी तफसील के लिए बड़ा वक्त चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर एक तो उस हिदायत को बताया है जो इंसान के बस में नहीं, महज अल्लाह के फजल से, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज यखलुकु मा यशा يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وقيما. چار طرح کی لوگ ہو سکتے ہیں, چار طرح کی عورتیں, چار طرح کے لوگ. یا تو اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکا دیتے ہیں, یا کسی کو صرف لڑکی دیتے ہیں, یا دونوں ملا کر دیتے ہیں, یا کچھ بھی نہیں دیتے. یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, تمہاری کوئی طاقت نہیں. اسی طرح دوستو آگے اس آیت کریمہ کو اللہ نے ذکر کیا ہے, ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے, نہ آپ یہ جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے, ہم نے ان دونوں کو نور بنایا. ہم جس کے متعلق چاہے ہمارے بندوں میں سے اس کو یہ نور عطا فرماتے, ایمان ہم جس کو چاہے اس کو یہ نعمت دیتے, قرآن کریم کی یہ نعمت ہم جس کو چاہے اس کو دیتے. دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں لیکن قرآن کریم کی نعمت اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دیتے ہیں. اللہ نے اس بچے کو بھی اس قرآن کی نعمت کو دیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن کو جمع دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑی شہادت دے, اور ان کے والدین کو کل قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. اس دنیا میں اگر کوئی سب بھی بہت بہت بڑا جلسہ ہو, بہت بڑے میدان میں آپ نے جلسہ رکھا, کتنے لوگ آئیں گے؟ 1,00,000 آئیں گے, 2,00,000 آئیں گے, اسی دور کے آئیں گے. لیکن جب ان کا جلسہ ہوگا قیامت کے دن, اولین و آخرین ہوں گے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے, اور وہ ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے چودہویں رات کی چاند کچھ بھی نہیں. جب ان کا یہ مقام ہے جس بچے کو کتنے بڑا تاج پہنایا جائے گا, پھر آپ یہ سوچئے کہ اس بچے کو اجازت دی جائے گی کہ ایسے 10 آدمیوں کی سفارش کرے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. یہ ساری روایات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے دل میں قرآن کریم کو محفوظ فرما دے, بلکہ ہمارے ہر بچے کو اللہ قرآن کریم کا حافظ بنائے. اپنے یہاں پتہ نہیں آپ کے یہاں بچوں کی تحفیظ کی کلاس ہے؟ نہیں, میں نے گلاسگو میں
ایک بچے نے بھی کیا, لیکن مستقل کلاس نہیں.
کلاس بچوں نے کیا قصور کیا؟ وومن رائٹس بھائی, ساری چیزوں میں وومن رائٹس, تو اس میں وومن رائٹس نہیں ہے نا.
انشاءاللہ
وہ شروع کرو. مولوی حبیب کہاں ہے بھائی؟ بچوں کا کلاس شروع کرو. ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ کئی کلاسیں اب شروع ہو گئی بلیک بن میں,
مدرسے میں ہوتی ہے.
ہاں,
پانچ پانچ چھ بچے.
ہاں, بس اس کو پھیلاؤ بچیوں میں, ہرس کو پھیلاؤ, اور یہ غلط فہمی دور کرو کہ بھول جائے گی تو کیا ہوگا. میں آپ کو خود بتاتا ہوں, بچوں میں بھی ہوتا ہے. 90% بچے ایسے ہوتے ہیں عام متن کہ جن کو رمضان سے ایک دن پہلے کہو کہ بھائی 19-12 کا فلاں سورت تو نہیں سنا پاتے, لیکن جب بیٹھتے ہیں اللہ پاک ان کو یاد کرے. میں نے اس دن وہاں ایک بہن میں کہا تھا کہ دیکھو اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, بڑی بے نیاز, اللہ کا کلام بھی بے نیاز ہے. تھوڑی غفلت برتوں گے آپ, اس کو آپ کے دل سے چھٹک جائے گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیسے رحیم ہے, اگر بندہ ذرا متوجہ ہوتا ہے اللہ گلے لگا لیتا ہے. اللہ کا کلام بھی اسی طرح ہے. کتنے حفاظ رمضان سے پہلے ان سے کہو تراوی پڑھو گے, مجھے بالکل یاد نہیں. ارے بھائی ہمت کرو نا, ہمت نہ مجھے یاد نہیں, میں کام پہ جاتا ہوں. لیکن وہ یقوم رمضان کو میں سچ کہتا ہوں صرف 15-20 منٹ پڑھتے ہیں نا, ان کو پاؤ پارا یاد ہو جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے, چھٹک گیا تھا. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ تم ذرا ایک بالش آگے بڑھو, اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے تم ایک بالش آگے بڑھو, وہاں سے اللہ ایک زیر آگے بڑھیں گے. اگر تم چل کر جاؤ اللہ پاک دوڑ کر آئیں گے. یہ سب مثالیں ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بچیوں کو محافظہ بنائے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو پھر صحیح قرآن پڑھا سکے. جب بچہ پیدا ہوگا صحیح قرآن شریف پڑھا سکے گا. جس طرح اس ملک میں وومن رائٹس ہے, تو بھائی میں کہتا ہوں کہ اس میں بھی وومن رائٹس ہونا چاہیے. جہاں عورتیں کہتی ہیں ہمارے رائٹ ہے, تو بھائی اس میں بھی تمہارا رائٹ ہے. اگر یہ عالم بنتے تو